دین کا غلبہ، اور اس دین کو، آپ کے اس پروگرام کو ماننے والی جماعت کی فضیلت، آپ کے اس پروگرام کی اشاعت کرنے والی تنظیم کے کمالات، ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں. دعا کیجئے کہ حق جل مجدہ مجھے ان مقدس عنوانات پر، ان مبارک موضوعات پر صحیح خیالات کے اظہار کی توفیق بخشے. یہ حقیقت اب اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے. کہ جس دین کو، جس پروگرام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور اسے ہزاروں مصائب اور مشکلات جھیل کر بیان کیا، اس پروگرام کے لیے ماریں کھائیں، اس پروگرام کے لیے قریبی رشتہ داروں سے ٹکر لی، وطن چھوڑا، کھلے عام دشمنان خدا سے جنگ کی، فریضہ رسالت اس طرح ادا کیا جس طرح کی اس کی ادائیگی کا حق تھا. وہ پروگرام اور وہ نظام جسے خالق جل مجدہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کے نام سے بیان کیا، ورزیت لکم الاسلام دینا کے عنوان سے اسے بیان کیا گیا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا اس دین کا نام اسلام ہے. وہ دین، وہ اسلام اس وقت تک نہ سمجھ آ سکتا ہے نہ اسے مانا جا سکتا ہے جب تک کہ اس جماعت کو نہ مان لیا جائے جس جماعت نے سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا اور سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا. میں نے عرض کیے کہ یہ حقیقت اب اپنی جگہ ایک مسلمہ چیز بن چکی ہے. جہاں تک میری ہمت، یہ استطاعت کا تعلق ہے، یا میری معلومات کا تعلق ہے، یا میں نے محنت اور کوشش کے بعد नेक नीयति के साथ जहां तक इस उन्वान पे कोशिश की है, ये मेहनत की है, मैं इसी नतीजा पे पहुंचाऊं। तो जब तक पैगंबर की जमात न मानी जाए, इस्लाम नहीं माना जा सकता। और यही वजह है कि मैं पूरे तसलसल के साथ एक तवील अरसा से इस मुकद्दस उन्वान पर आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश करता चला रहा हूं। गाहे गाहे बास और मसाइल भी मौजूए सुखन बन जाते हैं, लेकिन तसलसल के साथ जिसको बयान किए वो आपके सामने है कि यही उन्वान है। और इसलिए इसको बयान किया कि जब तक हम उस असास को, उस बुनियाद को नहीं मान लेते और उस तरह नहीं मान लेते जिस तरह उसके मानने का हक है, उस वक्त तक हम मोमिन तसव्वुर नहीं किए जाएंगे। हम उस इस्लाम को, दीन को, जिसे मुकम्मल ज़ात हयात कहा जाता है, उसे अकवाम आलम के सामने पेश नहीं कर सकते जब तक कि हम पैगंबर की उस जमात को न मान लें। ये भी बारह अर्ज कर चुका हूं कि इस नुक्ते को समझने के लिए कि पैगंबर की इस जमात की खालिक की निगाह में कद्र व मंजिलत क्या है, इस नुक्ते को समझने के लिए आप कुरान के इन अल्फाज पे गौर कीजिए, फैन आमनु बिमिस्लिमा आमन तुम भी फकदे। ईमान बुनियाद है निजात के लिए, ईमान बुनियाद है गजब खुदा से तहफ्फुज के लिए, ईमान बुनियाद है जन्नत के दाखिले के लिए, ईमान बुनियाद है अजाब कब्र से बचने के लिए, और ईमान ही पर मदार है तमाम इबादात का। ईमान न हो कि जिस तरह का ईमान खालिक चाहता है, एक है कि इंसान अपनी अकल से किसी का नाम ईमान रख ले और उसके मुताबिक अमली जिंदगी बसर करना शुरू कर ले, जैसे ईसाइयत अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहना ही ईमान तसव्वुर कर लिया, और इसी अकीदे और नजरिए का प्रचार उन्होंने ईमान समझा, इसी अकीदे को उन लोगों ने निजात का बायस तसव्वुर कर लिया, और इसी बुनियाद पर वो अपने आप को मोमिन कहते हैं। कभी वो अपने आप को काफिर कहने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हर्जी फहम इंसान समझता और जानता है कि ये ईमान जो ईसाइयत ने अपने लिए मुंतखब किया, ये उनका अपना तैयार करदा ईमान है। खालिक ने उन्हें इस किस्म के ईमान की न दावत दी है, न हुक्म दिए, न इजाजत दी है, बल्कि इसी ईमान की बुनियाद पर उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा और अब्दुल आबाद तक जहन्नम में डाला जाएगा, अगरचे वह अपने तौर पे अपने आप को عیسیٰ علیہ السلام کا وفادار کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اور اس پر وہ اتراتے بھی ہیں، اور دنیا میں آج ان کی بنسبت دیگر مذاہب کی اکثریت بھی ہے، لیکن انہوں نے جس چیز کا نام ایمان رکھا وہ ان کا اپنا تیار کرتا نظریہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان ایمان نہ رہا. یہودیت نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہنے کا نام ایمان رکھ لیا، یعنی حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھا. اور یہاں تک یہودیت و عیسائیت کی ٹکر لگی کہ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی چیز نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیت کوئی چیز نہیں، یعنی دونوں طبقے دونوں فریق ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم باطل پہ ہو، وہ کہتا ہے تم باطل پہ. عیسائیوں نے کہا یہودی کوئی شے نہیں، یہودیوں نے کہا عیسائیت کوئی شے نہیں، اور قرآن نے اسی نقطے کو بیان کیا، جبکہ فی الحقیقت وہ دونوں کوئی چیز نہیں. انہوں نے جس چیز کا نام ایمان رکھا وہ ان کا اپنا تیار کردہ نظریہ تھا، انہیں خالق نے اس کی اجازت نہیں دی. اسی طرح ہندو اور سکھ کو لیجیے، وہ بھی ایک نظریہ کے قائل، اور اس نظریے پر سختی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، اپنے اس نظریے کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اور اسی کو وہ گویا اپنے طور پہ اپنے لیے ایمان تصور کرتے ہیں. لیکن ان کے یہ تمام نظریات ایمان نہیں ہیں. کیوں؟ یہ ان کے اپنے تیار کردہ نظریات ہیں، انہیں ان کے خالق نے اس کی اجازت نہیں دی، نہ کسی پیغمبر نے یہ تعلیم دی. اختصار کر لیجئے، قادیانیوں نے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہا، اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس چیز کا نام ایمان رکھا وہ ایمان نہیں کفر ہے. انہوں نے ایمان نام رکھا ہے غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اقرار کا، ایمان نام رکھا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کا. پھر اس پہ مصر بھی ہیں کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں، کئی عدالتوں میں وہ یہ کیس لڑ چکے ہیں کہ ہم مومن ہیں. بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے ایک خل مچایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں زیادتی کی گئی ہے، ہمیں کافر گردانا گیا جبکہ ہم مومن ہیں. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مومن نہیں، اس لیے کہ جس چیز کا نام انہوں نے ایمان رکھا وہ ایمان نہیں، ان کا اپنے تیار کردہ نظریہ ہے. ایمان تو یہ تھا جس کی خالق نے دعوت دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. صاف صریح واضح الفاظ تھے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایمان نہیں مانا. جو نظریہ خود تیار کیا اس کا نام ایمان رکھا، تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے باوجود ان کے زبانی اقرار کے کہ ہم مومن ہیں، انہیں کافر گردانا کہ جو نظریہ تم نے اپنا ہے اور اس کا نام ایمان رکھ رہے ہو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان اس چیز کا نام ہوتا ہے جس کی خالق دعوت دے. ایمان اسے کہتے ہیں جس کا خالق حکم کرے. ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنانے کی وجہ سے جنت ملتی ہو اور جس کے انکار کی وجہ سے جہنم ملتی ہو وہ ایمان ہوتا ہے. تو جو نظریہ تم نے اپنا ہے اس کی تو خالق نے کہیں اجازت نہیں دی, بلکہ اس کے برعکس یہ حکم دیا کہ میں نے آخری رسول تمہارے پاس بنا کے بھیجا ہے. تو قادیانیوں نے ایمان نام رکھ لیا ختم نبوت کے انکار کا, غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اقرار کا, جس کی وجہ سے انہیں مومن تصور نہ کیا گیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل بنیاد بہرحال ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو غضب خدا سے چھٹکارا نہیں ہے, ایمان ہو تو جنت ملتی ہے, اور ایمان ہی وہ قدر و منزلت کی چیز ہے, ایمان ہی وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے, ایمان ہی وہ ایک قیمتی ذخیرہ یا قیمتی کان ہے کہ جس کے بغیر انسان تصور نہیں کیا جاتا, بلکہ قرآن اس کو اولئک کل انعام بلہم اضل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی گویا انسان پر تصور کیا جائے گا جب اس میں ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو انسانیت نہیں مانی جائے گی, شکل انسانیت کی نظر آئے گی, وجود انسانی نظر آئے گا, رفتار گفتار انسانی نظر آئے گی, لیکن خالق جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ خود ایسے شخص کی انسانیت کا انکار کر رہا ہے اور اعلان کرتا ہے اولئک کل انعام, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلہم اضل, بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو پتہ چل گیا کہ ایمان ہی وہ قیمتی ذخیرہ اور خزانہ ہے کہ جس کو اپنانے سے انسان تصور ہوتا ہے اور جس کے انکار سے کوئی بھی شخص انسانیت کے دائرہ سے باہر تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں. تو میرے محترم سامعین, ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے, ذخیرہ ہے. ایمان ہی وہ ایک چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہر عبادت قبول ہوگی اور جس کے نہ ہونے کی صورت میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. جس کی ایمان نہیں ہے اور وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن حقیقتاً ایمان نہیں, جیسے میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں. اب ایسا شخص اگر نماز پڑھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, خالق جل مجدہ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں, اس کی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, وہ عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی, چاہے کوئی غیر مومن جیسے قادیانی وہ نماز پڑھتا ہے لیکن مومن نہیں, اسے یہ ایمان فائدہ نہیں دے گا. روزہ رکھتا ہے لیکن مومن نہیں ہے, اسے یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے لیکن وہ مومن نہیں, اسے یہ زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ اسے فائدہ دیں تو اس فائدے کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت جائے, اور اگر وہ جنت چلا جائے تو دوسری جانب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ اپنائے تو جہنم جائے. تو بیک وقت یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جہنمی بھی ہو اور جنتی بھی ہو. جو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے وہ جہنمی تصور نہیں ہوگا, اور جو ابدی جہنمی ہے وہ جنتی تصور نہیں ہوگا. تو ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص ابدی جنتی بن سکتا ہے اور جس کے نہ ہونے کی صورت میں انسان ابدی جہنمی بن سکتا ہے. تو ایمان گویا گویا اساس بن گئی، ایمان ایک بنیاد بن گیا عبادات کی قبولیت کا، نیکیوں کی قبولیت کا. ایمان ہو نماز قبول ہے، ایمان نہ ہو نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا. تو نتیجہ یہ برآمد ہو گیا ان مختصر سی گزارشات کے بعد کہ اصل چیز ایمان ہے، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ لوگوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے وطن کو قربان کیے ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی مال و دولت کو لات ماری ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی پراپرٹیاں تباہ کی ہیں، ایمان کے تحفظ کے لیے دودھ پیتے بچے نیسوں کے سامنے رکھ کے کٹوائے ہیں، ایمان کے تحفظ کے لیے انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا ہے. تاریخ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صرف اور صرف یہ قربانیاں ایمان کے تحفظ کے لیے تھیں. بلال جو مار کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جو کیل گاڑے جا رہے تھے، وہ دولت کے حصول کے لیے نہیں تھے، وہ جائیداد کی حصولی کے لیے نہیں تھے، وہ کسی رشتے کے لیے نہیں تھے، وہ کسی کے ساتھ معاشقہ بازی کی بنیاد پہ نہیں تھے. صرف اس بنیاد پر بلال کے ہاتھ میں کیل گاڑے گئے ہیں کہ وہ ایمان کا تحفظ چاہتا ہے. اس وجہ سے ان کے صدر اقدس پہ پتھر کی چٹانیں رکھی گئی ہیں کہ وہ ایمان کا تحفظ کر رہا ہے. اس بنیاد پر بلال کو دھوپ میں لٹایا جاتا ہے کہ وہ ایمان کا تحفظ چاہتا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ مطالبہ صرف بلال سے یہ ہوتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، ہم ہاتھ سے کیل نکال لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بند کر دے، ہم دھوپ میں نہیں لٹاتے، تو اس عقیدے کا انکار کر دے، ہم تجھے مارنا بند کر دیتے ہیں. بلال دھوپ میں بھی لیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں کیل بھی گڑے ہوئے ہیں، دھوپ بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہے، موسم گرمی کہے اور سینے پہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، زبان دان سے نکلی ہوئی ہے، پھر بھی بلال یہی کہتا نظر آتا ہے اللہ احد. تعینات میں ایک وہ ذخیرہ ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے. ایمان اتنا عزیز ہے کہ اس کے مقابلہ میں اولاد کی کوئی ویلیو نہیں، ایمان اتنا عزیز ہے اس کے مقابلہ میں بیوی خاندان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ایمان کے مقابلہ میں اس کا کوئی وزن ہوتا تو وہ لوگ سولیوں پہ نہ لٹکتے کہ جن کی تاریخ جن کا تذکرہ کر رہی ہے. ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کا خاندان کنبہ قبیلہ بھی تھا، ان کی ذاتی ضروریات بھی تھی، لیکن وہ سولیوں پہ لٹکتے نظر آتے ہیں. اور تاریخ ان کو اپنے وقت کا بحر العلوم بھی کہتی ہے، تاریخ ان کو اپنے وقت کا سکالر بھی کہتی ہے، تاریخ ان کو اپنے وقت کا فی فام فی ہوش بھی کہتی ہے، تاریخ ان کو مجنون نہیں کہتی، تاریخ ان کو سرپرا نہیں کہتی، تاریخ تو ان کے فام کی ان کی عقل کی گن گاتی ہے. تو جس کے باوجود جب وہ سولیوں پہ لٹکے تو پاگل پنا میں نہیں لٹکے، وہ اس بنیاد پہ لٹک گئے کہ ایمان کا تحفظ ہو جائے، ایمان بچ جائے. اصل حقیقت جس چیز کا نام ہے وہ ایمان ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. ایمان کا تحفظ انسان کرتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے اس پہ اس کی جتنی قربانی لگ جائے وہ ایمان کا تحفظ کرتے رہتے ہیں. آخر کوئی یہ بات سمجھنا مشکل تو نہیں ہے، حضرت زمیرہ طیبہ ایک خاتون ہیں، عورت ہیں، صنف ضعیف ہیں، کمزور جنس ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر دو اونٹوں سے باندھ دیا گئے. کیا آپ اس تاریخ کا انکار کر دیں گے؟ کیا اس نصف النہار سے زیادہ چمکتے ہوئے واقعات کو آپ پسے پش ڈال دیں گے؟ کیا کوئی اتنا بھی پاگل پیدا ہوگا جو دن کو رات کہہ دے زنیرہ لا اونٹوں سے باندھ دی گئی ہے اور اونٹ مخالف چمتوں میں دوڑا دیے گئے ہیں اور وہ اسی حالت میں چر گئی ہے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا؟ کیا پاگل تھی؟ کیا ان میں عقل نہیں تھی؟
کیا وہ سمجھتی نہیں تھی کہ میری اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، خاندان بھی ہے، میں نے زندگی بھی بسر کرنا؟ نہیں، ان کو ایمان کی حقیقت سمجھ آئی تھی. آمنہ کے لخت جگر نے ایمان کے سمجھانے میں اتنی محنت کی، اس قدر ایمان کو کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھر دیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قدر قلوب کو پاک کر کے اس میں ایمان بھر دیا کہ اب ان کے قدر و منزلت کا پتہ چل گیا تھا. کیا کوئی پاگل یہ کہہ دے گا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، یہ جانے کیوں دے رہے ہیں، یہ مر کیوں رہے ہیں، ان کو اس طرح مصیبتوں میں گھیر دیا گئے، پھر بھی یہ ایمان کو نہیں چھوڑتے. میرے محترم سامعین، کہنا یہ چاہتا ہوں، ایمان ہی اس کائنات میں ایک سرمایہ ہے، ایمان ہی اس دنیا میں ایک خزانہ ہے، ایک ذخیرہ کہہ لیجئے، جس کا تحفظ ہر وہ انسان کرتا ہے جس کو ایمان کی قدر سمجھ آ جائے، جس کو ایمان کی منزلت سمجھ آئے. اگر ایمان ہی کی قدر سمجھ نہ آئی ہو، پھر انسان اس ایمان کو بیچتا ہے دولت کے لیے. قدر سمجھ نہ آئی ہو، ایمان کو بیچتا ہے لالچ پہ، ایمان کو بیچتا ہے ذاتی تعلقات پر. لیکن جس کو ایمان کی قدر سمجھ آ جائے، وہ پھر سب کچھ ایمان کے لیے قربان کر دیتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، کیا دنیا جانتی نہیں ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں؟ کوئی مذاق تو نہیں ہے انگاروں پہ لیٹ جانا. آپ آج تجربہ کیجئے، اپنے گھر چولہے میں ایک منٹ کے لیے تو انگلی رکھ کے دکھائیے کہ آسان ہے یا مشکل ہے. آخر خبیب کو کیا ہوا کہ دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے ہیں اور حرکت نہیں کرتا، حرکت تک نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ چاہتا ہے ایمان بچ جائے، یہ جسم نہ بچے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس وجہ سے وہ انگاروں پہ لوٹ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. اس کے جسم سے چربی نکلتی ہے، انگارے اس سے بچتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں چھوڑتا. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، ایمان ہی ایک ذخیرہ ہے، ایمان ہی ایک بنیاد ہے، ایمان ہی خزانہ ہے ایک شخص کا، کہ جس کے تمام چیزوں کی گویا بنیاد ہے اور وہ اساس کے طور پہ سمجھنا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو اتنا واضح لفظوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس میں کوئی ایچ پیچ باقی نہ رہے، جس میں کسی قسم کی بھی رتی بھر کمی باقی نہ رہ جائے، کوئی شبہ باقی نہ رہے. میں اس انداز سے آپ کے ذہن میں ایمان کی قدر و منزلت کو لانا چاہتا ہوں ان مختصر گزارشات کے بعد، اور اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر آپ میں سے ہر وہ شخص جس کو ایمان سے پیار ہے، محبت ہے اور زی فہم زی عقل ہے، وہ ایمان کی قدر و منزلت جان گیا ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی عمدہ چیز ہے. اب آئیے کہ یہی عمدہ چیز جس کے لیے جانیں دی گئیں، یہی عمدہ چیز جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، یہی عمدہ چیز جس کے لیے سب کچھ تہوارہ کیا گیا، اس ایمان کو خالق عرص و سما نے جب مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ ایمان لائیے، آپ کو کہا ایمان لائیے، مجھے کہا ایمان لائیے، اپنے پیغمبر کی وساطت سے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا ایمان لائیے، اور اپنی کتاب کی وساطت سے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا ایمان لائیے، آرڈر اور حکم دے کے مطالبہ کیا ایمان لائیے. تو اس مطالبے میں اور اس دعوت میں خالق نے ایک مثال پیش کی کہ میں تم سے مطالبہ تو کر رہا ہوں کہ ایمان لاؤ، لیکن کس قسم کا ایمان لاؤ؟ ایمان تو عیسائیت بھی کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں، یہودیت بھی کہہ رہی ہے ہم مومن ہیں، قادیانیت بھی کہتی ہے ہم ایمان لائے ہیں، ایمان تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومنین کرام میں شامل ہیں، اور اپنے آپ کو مومن تو وہ بدبخت بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے پیغمبر کی ازواج کو معاف نہیں کیا، دنیا کہتی پھر رہی ہے ہم مومن ہیں. خالق نے جو فرمایا کہ یا الذی، خالق نے جو فرمایا کہ ایمان لاؤ، تو کس قسم کا ایمان لاؤ؟ اتنی بڑی عمدہ چیز کی دعوت دی کہ اس کو اختیار کیجئے، اتنی بڑی قابل قدر چیز کی دعوت دی اسے مان لیجئے، اتنی بڑی عمدہ چیز کی طرف بلایا کہ اس کو قبول کر لیجئے، اور اسی عمدہ چیز کو پھیلانے کے لیے، اس عمدہ چیز کی دعوت دینے کے لیے، اس عمدہ چیز کو قبول کرنے کرنے کے لیے خالق نے اپنے 1,00,000 کم ویس 24,000 پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں کو پتھروں سے چٹوایا کہ تم پتھروں کی بارش میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں کو کہو ایمان لاؤ, تم وطن چھوڑ کے بھی کہو ایمان لاؤ, تم رات کی تاریکیوں میں گلی گلی پھر کے کہو ایمان لاؤ, تم قوم سے ٹکرا کے کہو ایمان لاؤ, تم باپ کا گھر چھوڑ کے کہو ایمان لاؤ, تم نعرے نمرود میں چھلانگ لگا کے کہو ایمان لاؤ. جس ایمان کے لیے ایک اساس اور بنیاد بنے گی اور تم سمجھو گے کہ ایمان کیا چیز ہے اور اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایمان ہی وہ بہترین ذخیرہ ہے کہ جس کی خالق نے دعوت دی, پیغمبر بھیج کے دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, وہ پتھروں کی مار میں کھڑے ہیں اور اس قدر پتھر برستے کہ بعض تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں پتھر برسے, حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب گئے, جبریل آ کے اپنے پروں سے پتھر اٹھاتے ہیں, پیغمبر پھر کھڑے ہو کے کہتے انی دعوت قومی الی لم ودارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں تمہیں رات دن نواز دیتا ہوں لیکن سوائے بھاگنے کے تم سے کچھ نہیں ملتا, تم بات نہیں مانتے ہو. 950 برس تک پیغمبر نے یہی دعوت دی ایمان لاؤ, کلیم اللہ آئے فرعون جیسی طاقت سے ٹکرا گئے اور دعوت یہی دیتے رہے ایمان لاؤ. حضرت خلیل وہ ایمان کیا چیز ہے, وہ کیسے ہے, اس کو سمجھایا تو جائے وہ کیا چیز ہے. قربان پیغمبر تیری جماعت, قربان پیغمبر تیرے صحابہ, خالق کہتا ایمان لاؤ لاؤ لاؤ, میرا تمام پیغمبر کہتے ایمان لاؤ, میں کہتا ہوں ایمان لاؤ. اللہ کیسا ایمان, فرمایا فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے ہائے, آکاش دنیا قرآن مانتی, آکاش دنیا قرآن پڑھتی, خدا کی قسم نبی کے صحابہ اتنے بلند مقام پہ نظر آتی ہیں بشرطے کے قرآن کو پڑھا جائے. فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابی ایمان لائے. آئے ہائے, بمثل ما آمنتم, یہ قیمتی چیز جس کی بار بار دعوت ہے, اس تمام کی تمام قیمتی چیز کو صحابہ میں مرکوز کر دیا گیا کہ تم لاؤ وہ ایمان جس کی میں دعوت دے رہا ہوں. پر کیسے, بے مثل ما آمنتم, نبی کے صحابہ کو خطاب کیا کہ جیسے تم ایمان لائے ہو نا ایسے دنیا کو ایمان لانا چاہیے. اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا, وہ ایمان ایمان تصور نہیں ہوگا, تو اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی جماعت بنیاد ہے, اساس ہے. اگر وہ نہیں مانی جائے گی جب تک اس جماعت کو تسلیم نہ کیا جائے, میں کسی بھی شخص کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور اسی وجہ سے میں نے منکرین اصحاب رسول کو کافر کہا ہے, میں نے غصے میں نہیں کہا, میں نے محض ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا, اس وجہ سے کہا ہے کہ جب وہ دولت ایمان جس پہ اتنی قربانیاں دی گئیں, جس کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے, وہ ساری کی ساری دولت خالق نے ابو بکر کی گود میں ڈال دی ہے, عمر عثمان کی گود میں ڈال دی ہے, پیغمبر کے صحابہ کی گود میں ڈال دی ہے. فرمایا فین آمنو بمثل ما آمن تم بھی فقد اہتدوا. قرآن پڑھ لیجئے, میں کوئی تاریخی روایت نہیں بیان کر رہا یا کوئی عربی کا محض جملہ نہیں بیان کر رہا ہوں, قرآن کی نص ہے, آیت ہے, اور آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کو خالق نے خود خطاب کیا, فرمایا فین آمنو, اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو کیسے لائے, بے مثل ما آمنتم بھی, کہ جیسے تم ایمان لائے ہو. خطاب براہ راست صحابہ کو تھا کہ تم جیسا کوئی ایمان لائے گا وہ قبول ہوگا, تم جیسا ایمان نہیں لائے گا قبول نہیں ہوگا. تو جب ایمان ہی اس کائنات میں ایک عظیم ترین ذخیرہ ہے, اور ایمان اس وقت تک ایمان نہیں بنتا جب تک صحابہ جیسا ایمان نہ ہو, تو جو شخص سرے سے صحابہ کو نہیں مانتا اس کو مومن ماننا کیا مانا, اس کے ایمان کا اقرار کیا مانا. تمہیں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول اسلام کے لیے دین کے لیے اساس ہیں, بنیاد ہیں, ان کے بغیر کچھ بھی نہیں مانا جا سکتا. آپ دین کی کوئی ایک بات بھی ان کو مانے بغیر پیش نہیں کر سکتے نہ منوا سکتے ہیں، اور خالق نے خود ان کو ایمان کے لیے معیار اور تراسو بنا کے پیش کیے ہیں کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے، ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب سمجھتے جائیے کہ ان جیسا ایمان کیسے ہوگا۔ ایمان بلال کا تھا، وہ مار کھاتا ہے ایمان نہیں چھوڑتا۔ ایمان خبیب کا تھا، مار کھاتا ہے ایمان نہیں چھوڑتا۔ ایمان زنیرہ کہے، مار کھاتا ہے ایمان نہیں چھوڑتا۔ ایمان پیغمبر کی اس جماعت کہے، ان کی چمڑی ادھیڑ لی گئی، ایمان نہیں چھوڑتے۔ آج اگر کوئی شخص چند کوڑیوں پہ بک جائے، عقیدہ بدل دے، آج کوئی شخص ذاتی مفادات میں عقیدے کو پسے پش ڈال دے، تو یہ سرے سے ایمان لایا ہی نہیں جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی بخوبی بآسانی سمجھ سکتے کہ ہم سے جو مطالبہ ہے کہ نبی کی جماعت جیسا ایمان لائیے تو وہ ایمان کیسا ہے، ہم کس طرح وہ ایمان لائیں۔ وہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم ایمان کے مقابلہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دو، ایمان کے مقابلہ میں تمہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے۔ میرے محترم سامعین، ان چند گزارشات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے طرز کے ساتھ آپ کو پیغمبر کی جماعت کی قدر و منزلت سمجھ آئی ہوگی، آپ کو ایمان کی اہمیت، ایمان کا وقار سمجھ آیا ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کے نہ ہونے کی صورت میں کتنے نقصانات ہیں اور اس کے ہونے کی صورت میں کتنے فوائد ہیں۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی اور نبی کے صحابہ ایمان کی اساس بنیاد قرار پا گئے، تو یہ بات بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ پورے دین کی بنیاد، پورے دین کی عمارت نبی کی جماعت کے سروں پہ کھڑی ہے۔ اور یہی وجہ کہ قرآن ان کے لیے رضا کا اعلان کرتا ہے، یہی وجہ ہے قرآن ان کی ابدی جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، یہی وجہ کہ خالق اس جماعت کا تعارف کرا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی قدر و منزلت کو جان کے ان جیسا ایمان لائیں اور میرے غضب سے بچ جائیں۔ ان چند گزارشات کے بعد اصحاب رسول کی اہمیت میں مزید واضح کر کے عرض کرنے سے پیشتر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پہ اسی طرح پختہ ہیں جیسے عقیدہ توحید پہ پختہ ہیں، اسی طرح اس عقیدہ پہ پختہ ہیں جس طرح عقیدہ ختم نبوت پہ پختہ ہیں، کہ جو شخص بھی نبی کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا، نبی کے صحابہ پہ تبرے کو حلال سمجھتا ہے، پیغمبر کے صحابہ پہ لعنت بھیجنے کو اپنے لیے باعث اجر سمجھتا ہے، ایسے شخص کے کفر میں، ارتداد میں، اس کی بے حیائی، بدتینتی، بد فطرتی میں اسی طرح کوئی شک نہیں ہے جیسے خالق کی وحدت کے منکر کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جیسے خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کے منکر کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کے منکر کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم اس عقیدہ پہ پختہ ہیں، ہم اس سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعوت عام ہے، ہم جو گفتگو کریں گے دلائل سے کریں گے، اپنے طور پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے، بشرطے کہ کوئی سی فام سی عقل ہماری گفتگو پہ کان دھرنے کی کوشش کرے، وہ اس جہالت کے بندھنوں سے نکلے اور وہ اس بات پہ غور کرنا چاہے کہ کہہ کیا رہے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہم بات کون سی منوانا چاہتے ہیں۔ جو شخص بھی اس پہ غور کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بات سمجھ نہ آئے یا وہ ماننے کے لیے آمادگی ظاہر نہ کر دے، بشرطے کہ وہ اصلی بدبخت نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، ان گزارشات کو پیش نظر رکھ کر آپ اصحاب پیغمبر کی عصمت کو سمجھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آج آپ کے ملک میں اس مقدس جماعت کے خلاف کس انداز میں زہر اگلا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے ایک نئی کتاب پریس سے باہر آتی ہے، ہر ماہ ایک نئی جلد پریس سے باہر نکل رہی ہے، اور اس کا پروپگنڈا اور پرچار بھی کیا جا رہا ہے، اور ظلم در ظلم یہ کہ اصحاب رسول کے خلاف لکھنے والے لوگ اتنے بڑے عیار، اتنے بڑے شاطر، اتنے بڑے چلاک، اتنے بڑے دجال ہیں کہ وہ دوسری جانب اتحاد کا نعرہ بھی بلند کر رہے ہیں، اتحاد کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ جیسے ایران سے خامنائی آیا، تعلقات مملکت کی اپنی جگہ اور بین الاقوامی سطح کے تعلقات اپنی جگہ، مملکت کی مجبوریاں اپنی جگہ، مملکت تو ہندوؤں سے بھی بات کرتی ہے، راجیو گاندھی بھی پاکستان کے دورے کی کوششیں کر رہا ہے، روس کا صدر بھی کبھی آ جائے گا، امریکہ کے صدر بھی اور وزراء و مشیر بھی آ چکے. یہ دورے آنا جانا ہمیشہ رہتے ہیں. مملکت کا کاروبار ہے, مملکت کے تعلقات مسلمانوں سے بھی ہوتے ہیں, کافروں سے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ایک مملکت کی بین الاقوامی مجبوری ہوتی ہے. مجھے اس سے راس نہیں, مجھے باس اس سے ہے کہ خامنائی جیسا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے آخر پاکستان میں ددل کیوں کرتا ہے, کہ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے. آخر کیوں اختلاف نہیں؟ تیرے مرشد تیرے شیخ خمینی نے کیا کشف اسرار میں ابو بکر کو کافر نہیں لکھا؟ تم ددل کیوں کرتے ہو؟ یہاں مجھے اطلاع ملی کہ کسی نے خمینی کے فوٹو کو آگ لگائی ہے, کسی نے. معلوم نہیں واقعتا لگی تھی یا نہیں. اگلے دن ڈپٹی کمشنر کے پیٹ میں مروڑ اٹھا, اس نوجوان کو طلب کر لو, بلاؤ اس کو, خمینی کے فوٹو کو آگ کیوں لگ گئی ہے؟ خمینی جناب کا والد گرامی ہے. یہاں صحابہ کے پتلے بنا کے جلائے جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. پیغمبر کی ازواج پہ تارا ہوتے, کوئی نہیں پوچھتا. نبی کے صحابہ کے مقدس نام نالیوں میں پھینک دیے گئے. پرچہ درج کرایا, اسی ڈپٹی کمشنر نے نہیں پوچھا خمینی ان سے زیادہ مقدس ہے؟ ایک خمینی نہیں, لاکھ جنم لے لیں میں ابو بکر کے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں سمجھتا. اطلاع مل جائے بس فوراً پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ڈپٹی کمشنر جھنگ کے دل میں شیعت کا روگ موجود ہے, شیعت کا کھوٹ موجود ہے. اس کے دل میں کالا تالا ضرور ہے, ورنہ مہاد افواہوں پہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دینا اور دوسری جانب باقاعدہ پرچہ درج کراؤ تب بھی کوئی کارروائی نہ کرنا, کیا اس سے بڑی جانبداری اور ہو سکتی ہے؟ افواہ ہے تو آدمی پکڑے جا رہے ہیں, حقیقت بھی معلوم نہیں. اور دوسری جانب حقیقت ہے, کچھ نہیں ہوتا تو کہہ یہ رہا تھا کہ خامنائی نے یہاں آ کے ریڈیو ٹی وی پہ بین الاقوامی جھوٹ بولا, اور بہت سارا ایک وہ طبقہ جو شیعت کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے, انہوں نے کہا جی بڑی سچی بات کہہ رہا ہے. جبکہ خمینی اس کا مرشد ہے, اس نے کشف اسرار نامی کتاب لکھی ہے اور اس میں وضاحت کے ساتھ ابو بکر عمر کو کافر لکھتے اور کہتے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے. میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں خمینی کی اس کتاب کا, وہ اس کی اصل کتاب میرے پاس موجود ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ داڑھا بھی رکھا ہوئے اور اتنا دور سے آئے ہو, تمہیں کس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ جھوٹ بولو؟ لیکن آپ نہیں سمجھتے, اس کو یہ جھوٹ بولنے کا بھی ثواب ہے. تکیا نامی جھوٹ کا ہے, اس نے جھوٹ بھی بولا, نعرے بھی لگوائے, اپنا ثواب بھی کما لیا. اگر شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے تو لفظ شیعہ ہی کیوں آیا, سنی ہی کیوں آیا؟ اگر شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے تو تمہیں ایک مدت یہ کیوں ہو گئی لڑتے ہوئے کہ علی اور ابو بکر کا اختلاف تھا؟ اگر علی اور ابو بکر کا اختلاف تھا تو شیعہ سنی اختلاف بھی ہوگا, اور اگر ان کا اختلاف نہیں تھا تو تم کیوں بھونکتے ہو کہ اختلاف تھا؟ نئی بات آپ کو میری سمجھ آئی؟ ہاں, اتحاد کی یہ صورت ہے کہ پہلے نمبر پہ تم اس کا اقرار کرو کہ ابو بکر علی کی لڑائی نہیں تھی, پھر اقرار کرو فدق غصب نہیں ہوا تھا, اقرار کرو خلافت غصب نہیں ہوئی تھی, اقرار کرو کہ پیغمبر کا جنازہ صحابہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے, اقرار کرو سقیفہ بن اسادہ میں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. ان تمام چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد, اپنے پریس سیٹ کی اشاعت کرنے کے بعد, لٹریچر دینے کے بعد, ریڈیو تہران سے اس کو نشر کرنے کے بعد یہ کہو کہ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں. تم ہمیشہ رات دن اصحاب پیغمبر کے اختلاف بھی بتلاؤ, ان پہ تبرا بھی کرو, ان پہ لعنت بھی بھیجو, ان کو گالیاں بھی دو, اور پھر صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں کہتے جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں یہ پروپگنڈا اس لیے کرنا پڑا کہ جب پاکستان کی زمین پر سیا کر یہ آواز اٹھی کہ یہ مسلم ہیں یا کافر ہیں، ان کا کیس عدالت میں لڑا جائے. اس وقت تمہارے پاؤں سے زمین نکلی ہے اور تم نے کہا اتحاد اتحاد، تمہیں وہ موت نظر آ رہی ہے جو چند سالوں بعد آئے گی. یہ حقیقتاً اس بات کا سارا کا سارا چکر ہے کہ تم سمجھتے ہو شاید سعودیہ میں کل تمہارے خلاف فتویٰ لگ جائے اور تمہارے بھی نام اور تمہاری شکلیں ایئرپورٹ پہ نصب کر دی جائیں کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ حرم پاک میں نہ آئیں. بعض اور لوگوں کی بھی لگی ہیں یا نہیں لگی، بولیے نا. بعض اور لوگوں کی بھی جو ان کے ایجنٹ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا سوائے ایک آدمی کے، اس ایک کا نام کیوں لیتا ہوں، اس کی ایجنٹی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اکبر ساقی نے خامنائی کا استقبال کیا ہے، اس کو مجاہد کہا ہے، اس کو ملت کا سرمایہ کہا ہے، اس کو اسلام کا لیڈر کہا ہے. حیرت ہے اس عقیدے اور نظریے پر، تمہیں شرم نہیں آئی مانتے احمد رضا خان بریلوی کو ہو اور مجاہد ایک صدیق کے دشمن کو کہتے ہو، مانتے احمد رضا خان بریلوی کو ہو اور مجاہد اس شخص کو کہہ رہے ہو جو صدیقہ عائشہ کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مادی ان کی قبر کھود کی ان پہ کوڑے برسائے گا. تمہیں شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے، یہ اشتہار دیتے ہوئے اور ان کو مجاہد کہتے ہوئے؟ لیکن آپ سمجھتے نہیں، مجاہد اس لیے کہا کہ جناب اکبر صاحب کا فوٹو بھی جدہ ایئرپورٹ پہ لگا ہوا ہے کہ انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام، مشرق مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا. یہ رشتہ جڑ گیا خمینی سے، وہ بھی حرمین کا دشمن ہے اور یہ بھی حرمین کا دشمن تھا، اس لیے اس کو مجاہد کہا ہے. وہ حرمین کا دشمن اس لیے ہے کہ ابو بکر اور عمر وہ نبی کے گنبد میں مدفون ہیں، اور تم حرمین کے دشمن اس لیے ہو کہ تمہاری وہاں بدعات کو رواج نہیں دیا گیا. دونوں کا رشتہ اس وجہ سے ملا ہے جس کی بنیاد پر آج صدیق کے دشمن کو مجاہد کہا جا رہا ہے، اس کے گن گائے جا رہے ہیں، اس کی مدح اور تعریف کی جا رہی ہے. اس سے زیادہ شیعہ ایجنٹی کا ثبوت اور فراہم نہیں کیا جا سکتا. ایجنٹی ہے یا نہیں آپ بتلائیں، ایجنٹی شیعہ کی ایجنٹی ہے یا نہ؟ اونچی آواز سے ہاں ہاں. میں کہنا چاہوں گا اس ساقی سے کہ اپنے قائد کی تحریر تو پڑھیے، اعلی حضرت فاصل بریلوی کی تحریر تو پڑھیے، مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ تو پڑھیے. وہ تو یہ فرماتی کہ جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان پہ تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. میرا فتویٰ نہیں، تیرے مرشد تیرے شیخ تیرے فرقے کے بانی نے کہا کہ جو معاویہ پہ تان کرے جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو کیا تم ایسے شخص کو آج مجاہد کہہ رہے ہو؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ تم اسی فتنے کے مستحق کو آج مجاہد کہتے ہو، اس کو ملت کا سرمایہ کہتے ہو، اپنا دین اور عقیدہ چھوڑ دے ہو، اپنے نظریے کو بھی تم نے پس پشت ڈال دیے. حیرت ہے، محض لالچ کے لیے تم نے ایمان کی قدر و منزلت کو گنوا دی ہے. میرے محترم سامعین، تمہیں کہہ جا رہا تھا کہ خامنائی نے یہاں آ کے واضح لفظوں میں پروپوگنڈا کی ہے کہ جی کوئی اختلاف نہیں، حالانکہ اس کے مرشد کی خمینی کی کتاب موجود ہے کشف اسرار، جس میں اس نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا جیسے میں نے عرض کیا، اور اسی کتاب میں وہ لکھتے کہتے کہ امام کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا. توجہ رہے ذرا، خمینی نے کشف اسرار میں لکھے کہ امام کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا، آنا چاہیے تھا. جب تمہارا عقیدہ ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، کہتے اگر امام کا نام قرآن میں آ جاتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. کیوں؟ کہتا ابو بکر عمر قرآن سے نکال لیتے، ابو بکر عمر قرآن سے نکال لیتے، تو اگر قرآن سے کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے تو قرآن محفوظ کتاب نہ ہوئی نا. بولتے کیوں نہیں آ سکتے قرآن محفوظ کتاب نہ ہوئی. یہ خمینی کے نظریات کشف اسرار میں موجود ہیں, اور اس کی کتاب الحکومت الاسلامیہ جس کا پاکستان میں ترجمہ ہو چکا ہے, اس میں حضرت معاویہ کے خلاف, اصحاب ثلاثہ کے خلاف اس نے ایک زیر اگلے ہے. ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہہ دینا کہ جی کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے میں سیاسی دجل کے, سیاسی فریب کے, اس کا کوئی اور مفہوم اور معنی نہیں سمجھتا. اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خامنائی کے اس مقابلے میں شافعت کو دعوت دیں, اور سنیت پوری جرات کے ساتھ شافعت کا ایئرپورٹ پہ استقبال کریں. ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم حرمین کے محافظ کو دعوت دینا چاہتے ہیں, ہونا چاہیے نا؟ آپ میرے اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں نا؟ یہ رائے اور مشورہ صحیح ہے یا نہیں؟ شافعت حرمین کا خادم ہے, شافعت پیغمبر کے گنبد خسرا کا خادم ہے, شافعت پیغمبر کے ساتھ سونے والے دو رفیقوں کا خادم ہے, شافعت بیت اللہ اور گنبد خسرا میں جھاڑو دیتا ہے, شافعت حرمین کو غسل دینے والا ہے. ہم کیوں نہ اس کو یہاں بلا کے اس کا استقبال کر کے بتلا دیں روسی ایجنٹوں کو, اسرائیلی ایجنٹوں کو, ابو بکر عمر کے دشمن کو بتلا دیں کہ اس استقبال کے زور پر پاکستان کو شیعہ سٹیٹ نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ ریت تم نے ڈالی, تم نے تمام قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو ایئرپورٹ کو اکھاڑا بنایا, تو انشاءاللہ یہ بنیاد تم نے ڈال دی ہے. اب شافعت آئے گا ہم اس کا بھی استقبال کریں گے, اور سنیت پوری جرات کے ساتھ استقبال کریں گے. ہونا چاہیے نا؟ زیادتی تو نہیں کر رہا. میرے محترم سامعین ایک بات کہتا ہوں, سیاسی اختلاف کے باوجود کہتا ہوں, مجھے اختلاف ہے جنرل ضیاء سے, سیاسی بنیاد پر شدید اختلاف ہے. میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہوں, یقیناً مجھے اختلاف ہے, اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہے, اس کے بیانات سے اختلاف ہے سیاسی بنیاد پر, لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں کسی غیر ملکی کے سامنے اس کی آبرو ریزی کر کے اپنے ملک کی بدنامی کروں. کیا وجہ ہے کہ خامنائی آیا, حکومت اس کے استقبال کر رہی ہے, حکومت اس کے سامنے پلکیں بچھا رہی ہے, حکومت کے کارندے اس کے انتظامات کر رہے ہیں, لیکن خامنائی کی روحانی نسل اس وقت بھی جنرل ضیاء مردہ باد پاکستان مردہ باد کے نعرے بلند کر رہی ہے. تو کیا خامنائی کے اشارے ایران کے پروگرام کے بغیر یہ سب کچھ ہوئے؟ مجھے ہزار اختلاف صحیح جنرل ضیاء سے, لیکن کسی غیر ملکی کے سامنے میں اپنی مملکت کے کسی بھی سربراہ کی یوں پگڑی اچھالنا بے مرفتی سمجھتا ہوں, ملکی غداری سمجھتا ہوں. اور جن لوگوں نے یہ کام کی ہے وہ ملکی غدار ہیں, وہ پاکستان نہیں چاہتے, وہ یہ ایران چاہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ خامنائی کو کیا تکلیف تھی؟ آیا خامنائی, حکومت اس کے استقبال کر رہی ہے, پھر خامنائی کے ایجنٹ اس کی روحانی نسل آخر اس مملکت کے خلاف نعرے کیوں بلند کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھنا کوئی مشکل نہیں, اور ضیاء صاحب بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ نعرے کیوں بلند ہوئے. سربراہ مملکت پہلے بھی کئی آئے آتے رہیں گے, لیکن اس ڈھنگ کے ساتھ استقبال کرنا سوائے شیعیت کو پاکستان میں پھیلانے کا اور کوئی مطلب نہیں. اور پھر بکتے جانا کہ نہیں جی نہیں ہم اتحاد چاہتے. میں نے عرض کیا, آخری بات کہتا ہوں کہ یہ ہر ہفتے ایک نئی کتاب آ جاتی ہے, کوئی کتکن نہیں, کوئی پابندی نہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اس کتاب میں زہر اگلا جاتا ہے, اور اوپر پوسٹر ہوتا ہے اتحاد, اتحاد کا. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اس کتاب کو ابھی شائع کیا گیا ہے, اور اس کا نام رکھا گیا پردہ اٹھتا ہے. کیا نام ہے؟ آخری بات ہے, ذرا توجہ رہے, نام کیا رکھا ہے؟ پردہ اٹھتا ہے. لکھا ہے اس میں کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے, اس کتاب کا پردہ اٹھتا ہے. مصنف کا نام بھی ذکر کر دوں, شاید حکومت کو شرم آ جائے اس مصنف کو گرفتار کرنے کی, سزا دینے کی, اور کتاب کو ضبط کرنے کی. مصنف سید شاید زعیم فاطمی. کون مصنف ہے؟ سید شاید زعیم فاطمی. یہ کتاب لکھتے ہیں سلمان سے کہ پردہ اٹھتا ہے. یہ لکھتے ہوئے کہتا یہ ایس بی کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلافتوں میں اتنا جبر ہوا، اتنا ظلم ہوا، اتنا تشدد ہوا معاذ اللہ، کہتا اتنے یہ ظالم و جابر و جائر لوگ تھے، اتنے غلط کار لوگ تھے کہ ہلاک وہ چنگیز خان کی غلط کاری بھی ان کے سامنے دم توڑتی نظر آتی ہے. اس لٹریچر کی موجودگی میں تمہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہو؟ حیرت ہے مجھے پڑھا لکھا طبقے پر کہ میں نے گھر سے تو نہیں چھاپ لی، میرا کوئی پرس نہیں لگا ہوا، روز سے ایک نئی کتاب نکلتی ہے اور میں آپ کے سامنے چیختا ہوں کہ سمجھو سمجھو، سید تقیہ کا نام ہے، اس کے ہاتھ اور نہج البلاغہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے تو علی کو بھی گالی دے لینا. نہج البلاغہ میں تحریر ہے جو علی کی کتاب بنا کے پیش کیے، اس میں خود لکھ دیے کہ علی نے کہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہو تو مجھے بھی گالی دے کے اپنا وقت نکال لینا. تم ان پہ اعتبار کر رہے ہو؟ اتنے بڑے جھوٹے لوگوں پر اور تقیہ کے خوگر لوگوں پر، وہ تو رات دن اسی چکر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ اس نے جو لکھا ہے بکواس کیا یا نہیں کی؟ جی ان تحریروں کی موجودگی میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ مزید توجہ کیجیے، یہی ملعون اس نے یہ بھی لکھتے ہیں، کہتا ہے مہاتما گاندھی، وجر حضرا، کہتا ہے مہاتما گاندھی کی دیانت پہ کوئی داغ نہیں ہے. ہر انسان تھا، وہ چاہے اقتدار پہ نہیں تھا تب بھی اس کی دیانت پہ کہتا ہے کوئی داغ نہیں تھا، اور جب اقتدار پہ آیا تب بھی اس کی دیانت پہ کوئی داغ نہیں تھا. یہ مہاتما گاندھی کی تعریف کرنے کے بعد یہی رافضی بے ایمان کہتے کہ نبی کی تمام صحابہ کی جماعت داغدار اور بد دیانت تھی. آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں خدا را، میں آپ سے آخری اپیل کرتا ہوں، میں خدا کی قسم آپ سے، میں آپ سے آخری اپیل کرتا ہوں، میں نے تو اپنی موت کا پروانہ لکھ چھوڑا ہے، کیا زندگی ہے یار یہ جس میں ہم بسر کر رہے ہیں؟ اس کافر گروہ کا راستہ اگر آپ سے نہیں رکتا تو اس زندگی پہ لعنت ہے. اس سے زیادہ کفر ہوتا ہے، زیادہ بکواسات اور دجل اور کیا ہوگا؟ مکتوا کو ہمارا راستہ، ہم کفر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں اور کوئی کفر نہیں ہوگا. ہے کفر یا نہیں ہے؟ آپ کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس کو کامیاب کریں گے؟ یہ کانفرنس سنگ میل ثابت ہوگی، یہ کانفرنس ایک فیصلہ کل لائے عمل تیار کرے گی کہ آئندہ پاکستان کی سرزمین پر اصحاب رسول کی دستار فضیلت پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکے گا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اشتہار بن جائیں اس کانفرنس کے لیے، ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے اس نے اپنے آنے والے مہمانوں کا انتظام کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں، اگر کوئی شخص راستے میں رکاوٹ بنے تو دھڑا دھڑ جلوس آنے چاہیے، ہر طرف سے جلوس جلوس در جلوس آئے. اگر کانفرنس میں رکاوٹ کوئی پیدا کرے تب کہہ رہا ہوں، ورنہ اطمینان کے ساتھ پنڈال میں آئیے، اگر رکاوٹ ہو ہر سطح سے ہر طرف سے جلوس آئے. اور وہ جلوس اگر کسی پنڈال میں کوئی نہ آنے دے، جہاں جلوس کھڑے وہیں صدیق کی صداقت کے پھیرے لگا دے، وہیں تقریریں شروع کر دے، وہیں اپنا پروگرام پیش کر دے، ایک حقیقت ثابت کر دو، ہم آج کے بعد اصحاب پیغمبر کے خلاف تبرع نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ آئیں گے جوک در جوک، گولیوں کی صورت میں آئیں گے، بسوں کی صورت میں آئیں گے، قافلے آئیں گے. الحمدللہ پورے پاکستان سے خطوط آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں آ رہے ہیں، ہم اتنی بسیں لے کے آ رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں تو صحیح اصحاب رسول کی کرامت کیا رنگ لاتی ہے. تاریخ ساز کانفرنس آپ کے شہر میں ہونا چاہتی ہے، اور آپ کو اس کا فخر حاصل ہے کہ آپ نے ان خطرناک حالات میں ملک کی پوری سنی برادری کو جاگنے کی دعوت دی ہے. ان کی گویا غفلت کی تانی ہوئی چادر کو آپ نے کھینچے، اس کا فخر جنگ کو حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے. آخر میں کہتا ہوں کہ جمعہ مشترکہ ہوگا، تمام آل حق کی مساجد جمعہ وہاں پڑھیں گی، کسی بھی مسجد میں ہم نہیں چاہتے کہ کانفرنس کے دن جمعہ ہو. کیوں؟ صدیق کی عزت سے مجھے اپنی خطابت پیاری نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے تکلیف ہے تو وہ تو بے شک جمعہ ویسے بھی نہ پڑے گھر رہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں چار قدم کیسے چل کے کیسے جاؤں, اور صدیق کی عزت کے لیے جو تیرے نبی کو غار میں اٹھا کے لے کے گیا تو چار قدم چل کے جمعہ پڑھنے نہیں جاتا, تو سننی ہے غیرت کر سرا تیار کر سے ان کو کتنا مال حق کی مساجد میں. اس دن جمعہ نہیں ہوگا, اس دن مساجد کے مینار صدیق کی صداقت پکاریں گے, اس دن مساجد کی اینٹیں اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گی. اللہ آج ہمارے اندر نماز پڑھنے والے ایک جگہ جمع کیوں ہیں؟ تیرے پیغمبر کے پیارے کی عزت کے لیے جمع ہیں, تیرے نبی کی عفت معاف, زوجہ عائشہ کی عفت اور دوپٹے کے تحفظ کے لیے جمع ہے. سنیت پھیل جائے, گلی گلی پھیل جاؤ, کوچا کوچا پھیل جاؤ, سپاہ صحابہ کے نوجوان عوامیر کی طرح پھیل جائیں, مساجد میں, دکانوں پہ, گلیوں میں, بازاروں میں جمعہ ایک ہوگا, جمعہ ایک ہوگا. چھوٹے بچے گلیوں میں نعرہ بلند کریں 7 فروری کا جمعہ ایک ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے تائید کی جمعہ ایک ہوگا. اور سلطان المشائخ, سلطان الاولیاء, امام الاولیاء اور تحفظ ختم نبوت کے سربراہ مرکزی امیر انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا خان محمد صاحب نماز جمعہ کی امامت کریں گے. ایک کامل ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کو سعادت سمجھو, اور اس پروگرام کے ساتھ تائید اور اتفاق کر کے سنیت کو بیدار کرنے میں سنگ میل کی حیثیت بن جاؤ. اللہ تمہاری عمر میں برکت دے.